نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ تحریم شروع کریں گے اور اس سورۃ کی آیات پہ جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس سورۃ کا تھیم اور اس کا پچھلی سورتوں کے ساتھ ربط دیکھیں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا پچھلی تین سورتیں یعنی اس سے پیچھے کی سورت کون سی تھی آپ بولیں میری بجائے سورۃ طلاق اس سے پیچھے کون سی تھی تغابن اس سے پیچھے کون سی تھی سورۃ منافقون جو بات سورۃ منافقون میں شروع ہوئی تھی اسی سلسلے کی اب ایک آخری سورت ہے سورۃ منافقون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد اور بیوی بچوں کی بات شروع کی تھی کہ کس طرح سے یہ فتنہ بھی ہیں یہ آزمائش بھی ہیں تم نے ان کے ساتھ اپنا تعلق کس حد تک رکھنا ہے پھر اس کے بعد سورۃ تغابن میں قیامت کے دن ان کا ہمارے لیے فتنہ بننا ثابت ہوا کہ بہت سارے لوگ قیامت کے دن اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں پریشان ہوں گے پھر اس کے بعد سورۃ طلاق میں ہم نے شوہر اور بیوی کے تعلقات کی ایک ایکسٹریم کے تعلق نبھتا ہی نہیں ہے چڑ ہو گئی ساتھ رہ ہی نہیں سکتے ہر وقت ان بن لگی رہتی ہے تو پھر کہا چھوڑ دو کیا مصیبت ہے ہر وقت ضروری تو نہیں کہ انسان دوسرے کے سر پہ سوار ہی رہے جو بات سورۃ طلاق میں پڑھی ہے نا اس کا بالکل اپوزٹ سورۃ تحریم سورۃ طلاق کیا کہتی ہے کہ شوہر بیوی ساتھ ہی نہیں رہ سکتے کسی کی کوئی بات اچھی لگتی نہیں ہے تو خام خواہ کی ایک جنگ ہے اس کو ختم کرو سورۃ تحریم کہتی ہے کہ اتنی محبت ہے شوہر کو بیوی سے یا بیوی کو شوہر سے کہ اس کی خاطر اللہ کا قانون توڑنے کو حلال کو حرام کرنے کو اور اس کی خوشی اللہ کی خوشی سے بڑھانے کو دل کرتا ہے تو آؤ پھر اس صورت میں بھی دیکھ لو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو برڈ لورز یا لور برڈ یا لونگ برڈ یا کیوپٹ کپلز جو بھی نام لوگوں نے معروف کیے ہوئے ہیں ان کے لیے ہے سورۃ تحریم ہر اس سسٹر کے لیے جو کہتی ہے میرا شوہر میرا ویک پوائنٹ ہے آئی لو ہم ٹو مچ آئی کین ڈو ایوری تھنگ فار ہم آئی کینٹ ریفیوز ہم اور سیم تھنگ یہی شوہر صاحب بھی اگر کہیں کہ مجھے تو اپنی بیوی سے اتنی محبت ہے میں تو اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا اور دس اینڈ دیٹ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کیا جس سے ہمیں صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے اوپر بھی بہت رہنمائی ملے گی اور دوسری بات ہے کہ ہم اس صورت کی روشنی میں یہ بھی دیکھیں گے کہ پروفٹ ایٹ ہوم اللہ کے نبی اپنے گھر میں کیسے تھے اور ہم سب کے لیے یہ اسوہ حسنہ بھی ہے کہ مسلمان مردوں کو اپنے گھروں میں بیویوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے بعض سب ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ دیندار خشک روکھا سڑیل غصے والا ماتھے پہ تیوری تنک مزاج گھر میں آئے تو بیوی کے بھی پاؤں کانپیں اور بچے تو ویسے چھپ جائیں کمروں میں بیوی کو تو سامنے رہنا ہی پڑے گا کھانا پانی دینا ضروریات ہیں اس کی تو بچے تو باپ کو دیکھتے ہی گھم جاتے ہیں یاد رکھیے یہ دین کا تصور نہیں ہے یہ ادھوری تصویر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم گھر میں دیکھیں تو آج کے برادرز بھائی شوہر بیٹے باپ ان کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے پہلے اگر ان کو دیکھ لیتے ہیں پھر آپ کے ازواج کو بھی دیکھیں گے قرآن کی آیتوں میں بھی یہ بات آئے گی صرف ہلکا سا ایک ذہن بنانے کے لیے یہ باتیں کر رہی ہوں پوری صورت میں ہی یہ باتیں ہیں اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بہت نرم مزاج تھے آپ کی اپنی حدیث ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو اور میں تم سب میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں اسی طرح ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ کسی انسان کے اخلاق کا اعلیٰ مظاہرہ جو ہوتا ہے نا وہ اس کے گھر والوں کے سامنے ہوتا ہے باہر تو جینٹل مین بن ہی پھرتے ہیں نا سوٹڈ بوٹڈ ہیں جاب پہ ہیں ایک طرف سیکٹری ہیں دوسری طرف کوئی جاب کوئی بزنس ڈیل چل رہی ہے ان سے تو ہیلو ہائے بائے اور کریں گے ان کو دیکھ کے تو کرسی پیش کریں گے لیکن بیوی ایک ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جس کو انسان ایک تو بہت دن سے دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی چیز نئی نئی دیکھیں تو اٹریکشن بہت ہوتی ہے کوئی چیز بہت دن بعد دیکھیں تو پھر اس کے بعد ذرا کشش کم ہوتی ہے پھر دوسری بات ہے کہ بہت کلوز سے دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ دن رات کا ساتھ ہوتا ہے، کوئی عادت چھپتی نہیں ہے، اور یاد رکھیں کہ ہر انسان کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں، کمی ہوتی، شارٹ کمنگ. مگر میں یہ کہہ دوں نا کہ میرے اندر کوئی اخلاقی، جسمانی، روحانی کمی نہیں، عیب نہیں، شارٹ کمنگ نہیں، تو یہ میرا سب سے بڑا جھوٹ ہے. لیکن بعض عورتوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے شوہروں میں تو بہت کچھ ہے، لیکن میں ہر بات میں، آپ دیکھیے ان کے جملوں سے پتہ چل جاتا، میں نے یہ کیا، میں آئی تو یہ ایسے تھے، میں آئی تو میں نے کہ میں نے ان کے اخلاق بنایا، میں نے ان کو سکھایا، میں نے تو ان کو سب کچھ کرنا سکھایا، میں ہوتی ہے. حالانکہ غلط بات ہے، ہر انسان کی شخصیت میں بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے. لیکن اس وقت اگر ہم شوہر کی بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے اوپر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ آپ کو نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شوہر بننے کا موقع دیا. 25 سال کی عمر میں آپ شوہر بنتے ہیں. آپ کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. آپ اس وقت 25 سال کے تھے، 25 years of the age. بیوی 40 سال کی تھی. 25 سال کی عمر مرد کے لیے ایک شاندار عمر ہوتی ہے. جذبات میں ہیجان بھی ہوتا ہے، ایمبیشیس بھی ہوتا ہے، اور مزاج بھی تیز ہو سکتا ہے، جوش ہوتا ہے نا، جو بند ہوتا ہے. اور اس وقت عموماً لوگ تصور میں کیا لاتے ہیں کہ میرے پہلو میں 17-18 سال کی ایک نازک اندام سی لڑکی ہو اور جو میں چاہوں وہ میرے لیے کرے. اللہ کے نبی کو پہلی ہی بیوی جو ملی وہ آپ سے 15 سال بڑی تھی. ایک حدیث، یعنی میں سوچتی ہوں کہ نبوت سے پہلے کا واقعہ بہت کچھ ہے حضرت خدیجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے بارے میں، ایک ضعیف روایت بھی آج تک کو یہ نہیں پیش کر سکا کہ کسی سے اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو. میرے تو جذبات پہ اس پڑ گئے، بڑھیا میرے کلے پڑ گئی. اور بچوں کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے تھے. اب جب ایسی کوئی بات نہیں، اتنا خوبصورت تعلق، اتنا اچھا معاملہ کہ جس کی مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں کوئی شادی نہیں کی. ابھی ریسنٹلی، بالکل ایک ہی دن پہلے بلکہ، ہمیں ایک ایگزیبیشن اور دیکھنے کا اللہ نے موقع دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ بنی ہوئی ہے. ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، لیکن ساتھی تھے اسٹوڈنٹ، وہ کہنے گئے اب ہمیں یہ بھی دکھائیں، تو میں ہی ساتھ تھی، ہم چل پڑے. پوری عربی میں تھی، ابھی اس کا ہو رہا ہے، بہت کچھ کریں گے، لیکن ابھی بالکل بس بیسک ہے. جدھر سے آپ انٹر ہوتے ہیں نا، وہاں سے لے کے پورے ہال کے دیواروں پہ انہوں نے چارٹس کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو پیش کیا ہوا ہے. اتنا خوبصورت نقشہ، اور اس میں سب کچھ کرتے کراتے، پھر میں ان کو پڑھ کے بتا رہی تھی، یعنی جو اسٹوڈنٹس ہمیشہ وہ انجوائے کرتے ہیں ایسی چیزوں کو، دوسرے تو کہتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن ہم نے پورا گو تھرو کیا. اور آغاز تھا بیت عقبہ سے، جو مدینہ کے سفر کا آغاز ہوا. بہرحال ہم اس کو بعض جب اپنی پرسنل چیزوں سے بھی ریلیٹ کرتے کرتے گزرے، جب اینڈ پہ پہنچے اس طرف، تو یہاں سے اب اللہ کے نبی کی فیملی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے اوپر جو چارٹ تھے نا، اس میں بہت ساری چیزیں میرے لیے بھی نہیں تھی، کبھی سوچا نہیں. بیسیکلی کون سی بیوی، ترتیب کے اعتبار سے پہلی کون سی، دوسری، وہ تو پتہ ہی ہے، الحمدللہ بتاتے بھی ہیں، کب ملی وہ بھی بتا دیا. لیکن اس میں پھر چارٹس میں، اگلے چارٹس میں یہ تھا کہ کس بیوی کو آپ کے ساتھ کتنا عرصہ رہنے کا موقع ملا. یہ میرے لیے ایک بڑا ٹچی تھا. اور میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی بیویاں تو بالکل بہت تھوڑے دن، یعنی مہینوں کے حساب سے رہیں، اور سب سے زیادہ عرصہ حیات حضرت خدیجہ کے ساتھ تھا آپ کا. پھر اس کے بعد اگلا وہ تھا کہ آپ کے بعد آپ کی بیویاں کتنا زندہ رہیں. پھر اس میں سے آپ کی بیویوں میں سے حدیثیں کس نے بھی، واقعی جنہوں نے یہ ایگزیبیشنز ڈیزائن کی ہیں بہت خوبصورت کی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی کی بیویاں، میں آپ کو تھوڑا سا یہاں ایک ایموشنل ٹچ بھی دینا چاہوں گی. جب بھی ہم یہ صورتیں پڑھتے ہیں نا، ہم بہت مکینیکل انداز میں پڑھتے ہیں، عائشہ نے یہ کیا، حفصہ نے یہ کیا، پھر یہ ہوا، پھر آپ روٹ گئے، پھر یہ ہوا، دیٹ از اٹ. آج آپ اس ساری کہانی کو سنتے وقت پہلے اپنے تصور میں اپنی ماں کو لائیں. بعض گھرانوں میں بچوں کو یہ شروع سے ہی سپون فیڈ کیا گیا ہوتا ہے کہ جب میری ماں اس گھر میں آئی تھی تو اس پہ بڑے ظلم ہوئے تھے، دادی اماں مزاج کی بڑی سخت تھی، پھپھو جو ہیں یا جو ماں کی جو نن تھی یا ابو کی جو بہن تھی وہ بڑا ظلم کرتی تھی. سنی ہوئی نا اپنے پہلے دور کی باتیں، آج کل کوئی نہیں سہتا واللہ، ہی آج کل نہ ساسے وہ ہیں نہ بہویں وہ ہیں، لیکن پہلے دور میں جب علم بھی اتنا عام نہیں تھا تو اس طرح سے ہوتا تھا. جب بھی کسی بچی کو خاص طور پہ اپنی ماں پر ہونے والے وہ ظلم باتیں بتائی جاتی ہیں نا، تو وہ ایک درد محسوس کرتی ہے. ماں نے اگر ابتدائی زندگی میں تکلیفیں سہی ہوں، بعض دفعہ باپ بڑے غصے والے ہوتے ہیں، بعض دفعہ تو میں ہوتی ہے، تو میں دیکھتی ہوں کہ ان بچوں کی شخصیت اور بچوں سے زیادہ بچیوں کی شخصیت پہ اس کا اثر آتا ہے. جس گھر میں شوہر بیوی کی نہیں بنتی وہاں کی بچیاں خاص طور پہ بہت سینسٹیو ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ اس حد تک ہو جاتی ہیں کہ وہ شادی نہیں کرتی، کہ ہمیں نہیں کرنی، ہمارا مردوں کے بارے میں ایکسپیرینس اچھا نہیں ہے. آپ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں जिनको हम अज़वाज मुतहरात कहते हैं, इनको अपनी माँ की जगह सोचें। और आप पूरी सूरत के अंदर देखेंगे कि उनको अल्लाह ताला ने किस तरह ट्रेन किया है, किस तरह उनकी ज़िंदगी मुश्किल थी, ना कोई उनके पास ऐश है, ना उनके पास कोई बहुत रोज़ के बाजारों और शॉपिंग के चक्कर है, ना ज्यूलर्स हैं, ना डायर्स हैं, और ना उनके पास कोई डिज़ाइनर क्लोथ है। इसके बावजूद वो ज़रा सी भी कोई बात करती थी ना, तो एकदम ऊपर से आवाज़ आ जाती थी, स्टॉप हेयर। क्यों? क्योंकि एक औरत जैसे आप और मैं हैं, हम बीवी हैं ना, दैट्स इट। शौहर जो वो शौहर है, बीवी बीवी, हम सिर्फ इसी रिश्ते को देखें। ठीक है, कभी बात भी कर ली, कभी लाड देख भी दिखा, कभी दिखा भी दिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन नबी की बीवियों का सबसे बड़ा इशू क्या था कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां होने के साथ साथ उसी शख्स की उम्मतियां भी थी, एज अ नबी और उम्मती। और इतना ही फाइन लाइन होती है इसमें कि शौहर को शौहर समझते हुए तो आप हाथ पे हाथ मार भी दें, चाहे हो सकता है कंधे पे हाथ भी मार दें, लेकिन पता चला कि शौहर बीवी के ताल्लुक में इट्स ओके। बट एक उम्मती होने के नाते क्या एक नबी के कंधे पे हाथ मार सकती थी औरत? ये है अज़वाजे मुतहरात का वो सख्त इम्तिहान, जिसके बदले में मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ने इनको जन्नत में फिर अल्लाह के नबी की बीवियां बनाना है। पीछे सूरत अल-अहज़ाब में हम पढ़ चुके हैं डिटेल से किस तरह से अल्लाह की नबी की बीवियों को मैनर्स बताए गए। लस्तुन्ना काहदे मिनन निसाई, तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो। बात करने का तरीका बता दिया, घरों में रहने की बात कर दी। अब इस सूरत में एक खास वाक्या था जिसकी बुनियाद पर यह सूरत है। सूरत का जो नाम है ना, तहरीम, हुरमत से है, हरामीम। तहरीमात दो किस्म की होती हैं। एक वो है जिसको हम लफ्ज़ हराम से जानते हैं, शराब हराम है, सूद हराम है, ये वाला हराम, ठीक है, सुअर का गोश्त हराम है, खून हराम है, वो तो हराम बात समझ आ गई। दूसरा होता है हुरम, हुरमत से, जैसे बैतुल हराम, अल्लाह का घर, फलां के हरम में आ गई। कई जगह आप सीरत में ये पढ़ेंगे कि हज़रत सफ़िया गज़वाए खैबर के वापसी पर अल्लाह के नबी के हरम में आ गई। हरम से मुराद शादी में आ गई, निकाह में आ गई। तो तहरीम लफ्ज़ जो है ना, ये दोनों पे आता है। यहाँ असल में पहली ही आयत लीमा तो हर्रिम, वहाँ से ये बात हुई। ये सूरत के मज़ामीन का उन्वान नहीं है, बल्कि इससे मुराद है कि वो सूरत जिसमें तहरीम का एक वाक्य आया है। अब ये वाक्य क्या है अभी सुन लें, जब शुरू होगा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा। रिवायात में आता है कि दो खवातीन जो उस वक्त अल्लाह के नबी के हरम में थी, एक हज़रत सफ़िया रदी अल्लाह अन्हा और दूसरी हज़रत मारिया किबतिया। इनमें से एक यानी हज़रत सफ़िया खैबर के मौके पे आपके निकाह में आई, मारूफ वाक़या पीछे जिक्र हो चुका है कि जब आप गज़बे खैबर से वापस आए तो ये कैदी बनकर आई थी, बहुत हसीन थी और सरदार की बेटी थी खुजी बिन अख्तम, तो गालिबन अगर मैं भूल नहीं रही तो दाहिया कल्बी को ये मिली थी। फिर उन्होंने अपनी खुशी से कि अल्लाह के नबी आप भी सरदार हैं या आप हमारे बड़े हैं, तो ये तो सरदार की बेटी है, ये आपको मिलनी चाहिए, मैं इसको डिज़र्व नहीं करता। उन्होंने अल्लाह के नबी को गिफ्ट किया, आपने उसके बदले में उनको कोई और दी और उसके बाद इनको आज़ाद कर दिया और फिर उनसे निकाह किया, यही मामला हुआ था। और हैबर की फतह जो थी ये सन 7 हिजरी में हुई थी। दूसरी खातून हज़रत मारिया सन 7 हिजरी में मिस्र के फरमारवा मकोकस उसका लकब था, उसने अल्लाह के नबी की खिदमत में इनको पेश किया था उस दौर के रिवाज के मुताबिक, तो अल्लाह के नबी ने इनको कबूल किया। इन्हीं के वतन से फिर ज़िलहज सन 7 हिजरी में अल्लाह के नबी के बेटे हज़रत इब्राहिम पेश पैदा हुए थे। अगर इन सारी बातों को जमा करें ना, तो डेफिनेटली ये सूरत फिर सन 7 से लेकर 8 हिजरी के दौरान किसी वक्त हुई, क्योंकि इसमें इनका तज़किरा आएगा। वाक़या जो है वो मैं आपको आयतों के साथ बताऊंगी, क्योंकि आयतों से वाक़या बहुत ज़्यादा वाज़े हो रहा है। थोड़ा सा हम इस सूरत के मजामीन पे बात कर लेते हैं। पहली बात है, बहुत अहम सूरत है। मुझे ऐसे लगता है 28वें पारे के आखिर में घरेलू ज़िंदगी को दीन की ज़िंदगी या कुरान की ज़िंदगी या मिशन की ज़िंदगी के साथ कैसे बैलेंस करो, ये आपको इस सूरत में दिखेगा। बस जब हम जब दीन की तरफ आते हैं तो कच्चे खिलाड़ियों की तरह या अनाड़ियों की तरह घरेलू ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर लेते हैं। समझ नहीं आ रही होती ना, जैसे नई नई गाड़ी पर हाथ नहीं बैठता या नया चूल्हा खोलें तो उस पर हाथ नहीं बैठता, कभी कभी इस तरह नया नया दीन भी नहीं संभलता। तो इस सूरत में अल्लाह ताला ने लिमिट्स बताई हैं। कुछ बहुत बुनियादी मजामीन है इस सूरत के, जिसमें सबसे पहला क्या है, बहुत बड़ा बड़ा, ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए नहीं, ये सारी दुनिया के लिए। और वो क्या कि हलाल और हराम को मुकर्रर करने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है, नबी को भी नहीं है। جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے اللہ چوز کرتے ہیں، انسان نہیں کرتے، نبی بھی نہیں کرتے. پہلی بات ہے. دوسری بات، انسانی معاشرے میں نبی کا نازک مقام. وہی بات جو میں نے اشارتاً کر دی کہ نبی کی بیویاں بھی بیوی ہونے کے ناطے اللہ کے نبی کے ساتھ ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اور گھریلو زندگی میں اس کا اہتمام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. شروع کی شروع زندگی میں تو انسان بہت نبت اللہ رہتا ہے، لیکن جب بے تکلفی ہو جاتی ہے تو پھر بعض دفعہ مرد برداشت کرتے ہیں، بعض دفعہ بیویاں کرتی ہیں. لیکن فوری اصلاح، ازواج مطہرات کی فوری اصلاح کیوں کی جاتی تھی؟ قرآن میں پیچھے بھی اتنی صورت گزر گئی، اتنی سخت آیتیں گزریں. سورۃ احزاب میں کہ نبی ان سب کو رخصت کر دو، کچھ دے دلا کر یہ خوش رہ لیں. تو انہوں نے سب نے پھر آپ کو چوز کیا، آیت تحریر نازل ہوئی. سارا کچھ آپ کے ذہن میں تازہ ہی ہوگا، ابھی کوئی اتنے دن نہیں گزرے. بالکل اسی طرح سے یہاں بھی آپ دیکھیں گے، ابھی ہلکی سی ایک بات ہو رہی ہے گھر میں، پوری صورت اس نام پہ آ گئی. جب بھی دنیا میں لوگ قرآن پڑھیں گے، آپ کا پرسنل میٹر سب کے سامنے کھلے گا. کوئی بندہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے گھر کا معاملہ باہر کھلے. آپ کی شوہر سے جتنی مرضی لڑائی ہو، آپ کہتے دروازہ بند کر کے لڑائیں، ساتھ والے کمرے میں آواز نہ جائے، بچوں کو نہ پتہ چلے، مہمانوں کا نہ چلے، کیونکہ عزت ہوتی انسان کی. اللہ کے نبی کی بیویوں کا چھوٹا سا معاملہ پوری دنیا کے انسان آج پڑھتے ہیں. اٹس ناٹ اے پرسنل میٹر، کیونکہ یہ امت کا معاملہ تھا. اللہ نے فوری اصلاح کی صورت پیدا کر دی. اس سے قرآن کا مزاج سمجھ آتا ہے. قرآن قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں. کوئی ہوتی نا اسٹوریکل بک، تو یہ واقعہ ایسے چھچورے انداز میں سنایا جاتا کہ بعد میں اللہ نہ کرے اس کے تھیم پہ کوئی ڈرامہ یا فلم بن جاتی. اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ قرآن کا مزاج اصلاح کا مزاج ہے. یہ دس اے بک آف گائیڈنس، اس سے تم اپنی زندگی کے معاملات کو لو. تیسری چیز جو اس سورت کے اندر ہمیں دکھے گی، اور وہ کیا ہے؟ سیرت کی اہمیت قرآن کے نزول میں. اگر ہم قرآن پاک کو سیرت سے الگ کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سے الگ کر دیں، تو رہنمائی آدھی بھی نہیں ملے گی. تو لہٰذا سیرت کی اہمیت پتہ چلتی ہے. جدا کر دیں سیرت سے قرآن کو، تو پیچھے بس صرف ادھر ادھر کے چند جنکس رہ جاتے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے جیسے وہ پزل کڑے ہوتے ہیں، بات سمجھ نہیں آتی. پھر ایک اور چیز اس میں پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ کسی مرد کا اپنی بیوی کو خوش رکھنے کا کرائیٹیرین کیا ہے، کس حد تک کون کس کو خوش کرے. وہی بات، اللہ اطاعت علی مخلوق ان فی معصیت الخالق، وہی بات بھی ہمیں صورت میں انشاءاللہ دکھے گی. اور پھر ایک اور چیز بھی اس سے ہمیں ملے گی، اور وہ کیا ہے؟ کہ بظاہر کسی کا مقام گرتا ہوا دکھتا ہے. بظاہر، میں نے لفظ بظاہر جان کے بولا. ازواج مطہرات کی یہ باتیں سن کر بعض لوگ نہ سمجھی سے کہتے ہیں، ہائے کتنی کھلنڈری تھی، ہائے کیسی تھی. نہیں، کیسی نہیں تھی وہ. بظاہر ان کے مقام کو تھوڑا سا نیچا کر کے اللہ نے ان کے مقام کو بلند کیا. جیسے جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے نا، تو میں آپ میں سے کسی کو ٹوک دوں، ٹیک نہ لگائیں، لکھیں، سینے پہ ہاتھ نہ باندھیں، ذرا نرمی سے بیٹھے، اب آپ کو ظاہر بڑا برا لگے گا، لیکن میری اس بات کو سن کر باقی سارے بھی سیدھے ہو جائیں گے. یہ مراد ہے. تو ازواج مطہرات کو نشانہ بنایا گیا تاکہ دوسروں کو لے کر آئے. اور اس سے ایک اور بہت ہی خوبصورت سبق لیں گے آپ، کہ نبی جو ہے نا، یہ کوئی دیوی اور دیوتا نہیں ہے کہ جن کے نام پہ لوگوں نے کہانیاں بنا کر اور کیا کچھ پیش کیا ہوا. نبی انسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج کے ناطے سے جب یہ باتیں ہم پڑھتے ہیں نا، تو اگر تو آپ کا پہلے سے الحمدللہ کانسیپٹ کلیئر ہے نا کہ ہی واز ا بشر اور عبدہ و رسولہ، پھر آپ کو اتنی حیرت نہیں ہوتی. لیکن جو ماورائی تصور، سپر ہیومن کا تصور ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں میں، ان کو یہ باتیں سن کے بڑی انکمفرٹیبل فیلنگ آتی ہیں. لیکن نبی کے لیے ایسا کیا، وجہ کیا؟ کہ جو اس سے پہلے ادیان تھے، باطل ادیان ہیں یا جو بھی آپ کے آج بھی ہیں، انہوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کے مقام اتنے بلند کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے نبوت یا اپنے جو ان کے پروہت ہیں یا بڑے، ان کے نام کے ساتھ بہت سپر ہیومن چیزیں کی ہوئی ہیں. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بھی الگ کر دیا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے. پچھلی صورتوں میں اگر آپ دیکھیں، صورت نور تھی، حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی نا، کتنا سخت مقام ہے. اللہ نہ کرے میرے آپ پہ کوئی تہمت لگے، ہم برداشت کریں. اور تہمت بھی کوئی چھوٹی نہیں، زنا کی تہمت. اور آپ کہہ لیجئے کہ فرسٹ لیڈی آف دی کنٹری، حضرت عائشہ پہ تہمت لگنا کوئی چھوٹی بات تھی. لیکن اللہ نے سورۃ نور میں اس تہمت کا ذکر کر کے لوگوں کو اجتماعی زندگی کے طریقے سکھا دیے کہ جب کبھی ایسی کوئی بات آئے تو بالکل نہ بولنا. پھر سورۃ احزاب میں ازواج مطہرات کی بات ہوئی، تو کہا کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو لے لو، फिर आगे हमने सूरह जुम्मा में देखा कि कैसे सहाबे कराम एक कारोबार के फ़ायदे के लिए नबी सल्लम को वहाँ छोड़ के इधर उधर चले गए। सूरह मुमतहना में हमने हातिब बिन अबी बलता का किस्सा भी रिसेंटली पढ़ लिया कि कैसे बीवी बच्चों की मोहब्बत पे उन्होंने ज़रा सी कोशिश की, फ़ौरन कुरान उतर गया। यहाँ इस सूरत में हमें अल्लाह के नबी के अजवाज के बाहमी मामले की बात हुई। ये सारा कुछ हमें क्या बताता है कि इंसान अगर इस दुनिया के बाजार में जिएगा ना तो उस आजमाया जाएगा। वल नबलुवन्नकुम बिशयइन मिनल खौफि वल जुई व नक्स मिनल अमवाली वल अनफुस वबशिरिस साबिरीन, यानी ये आपकी बीवियों के लिए सब्र के मौके थे। अल्लाह ने जिनको आला दर्जे देने हैं ना कल क्यामत के दिन, उसने दुनिया में किसी न किसी तरह तो पाक करना है। अज़वाज मुतहरात को जो नबी की बीवी बनने का ऑनर मिलता है ना जन्नत में, आप देखिए कि जहाँ बंदा रहता है बीवी भी वहीं रहती है। लोग ये तो कहते हैं कि ये घर सेठ साहब का है, ये कोई नहीं कहता ये घर सेठनी साहिबा का है, लेकिन सेठनी साहिबा सेठ के साथ ही रहती हैं। जन्नत के वो मुकाम में अक्सर सोचती हूँ, हकीकत अल्लाह जानता है, जहाँ तक हमें कुरान सुन्नत में मिलता है उसी पर खामोश रहना बेहतर है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अल्लाह के नबी ने कहा कि जन्नत का एक मुकाम सबसे आला है, उसका नाम वसीला है, और वो सिर्फ़ एक बंदे को मिलेगा, और फिर आपने कसरे नफसी के साथ कहा कि मेरा गुमान है कि वो मैं होऊंगा। अजान के बाद दुआ मांगो और अल्लाह के नबी के लिए उसकी दुआ करो। मैं अक्सर अपने दिल में सोचती हूँ कि अच्छा अल्लाह के नबी को मिलना है तो बीवियाँ किधर होंगी, शायद वो कोई ख़ास मुकाम है, मैंने कोई इतना उस पर पढ़ा नहीं है, लेकिन अल्लाह नोज़ दी बेस्ट। ये कोई फील मुकाम से मेरा कोई प्लेस नहीं ज़रूरी होता, कोई ऑनर भी होता है जैसे मकाम महबूब है। बहरहाल आला दर्जे पाने के लिए ज़िंदगी से मुश्किल मामलात को अल्लाह ने पेश करके दिखाया कि इन मौक़ों पे आपकी बीवियों ने सब्र किया। अगर बीवियां ऐसे वक्तों में सब्र ना करती, छोड़ देती हैं आपको, तो जन्नत के दर्जों से महरूम रह जाती, ठीक है। और आखिरी बात यह है कि अल्लाह का दीन बेलाग है, हर बंदे के लिए वही कुछ है यहाँ जिसको वो डिज़र्व करता होगा, ईमान हो या अमल सालेह हो। बड़ी से बड़ी हस्ती के साथ नस्बत जोड़ लो, फ़ायदा नहीं होगा जब तक तुम्हारा अपना अमल अच्छा ना हो। इस सूरत के आखिर में हम चार औरतों का किस्सा पढ़ेंगे, हज़रत लूत, हज़रत नूह की बीवियाँ और हज़रत मरियम और हज़रत आसिया का किस्सा। ये चार औरतों के नाते से ये बताया जाएगा कि नबी की बीवी होना फ़ायदा नहीं देगा अगर तुम नूह और लूत की बीवी जैसे काम करोगी, और इसी तरह से ये भी बता दिया कि अगर तुम आसिया हो तो फिरौन जैसे बद शख्स के तुम पल्ले डाल भी गई लेकिन अल्लाह तुम्हें जन्नत दे देगा, और मरियम की तरह कंवारी बच्ची को आजमा लिया गया। यानी सूरत में आपको अनमैरिड बच्चियों के लिए भी और मैरिड वुमेन के लिए रोल मॉडल्स देखेंगे। तो गोया कि ये कि आपका मेरा अपना अमल काम आएगा। अल्लाह ने किस तरह से इन औरतों की मिसालें हमारे सामने रखी, ये थी तमहीद।